العلي الحميد ذي لف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن دله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات آمنت بالله صدق الله العظيم ببركتي إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ بحمد اللہ تعالی حرمت والے یہ مقدس اور مبارک دن ہم پر سایہ فگن ہے اور آج کے دن کو خاص نسبت حاصل ہے حجاز مقدسہ کی تاریخ کے موافق اور مطابق یوم عرفہ کے ساتھ، اور یہ دن حج کے دن ہے۔ حج اسلام کی وہ بنیادی عبادت ہے جس کو عبادت مرکبہ کہا جاتا ہے، کہ جس میں بدن اور مال دونوں کی عبادتوں کو شامل کیا گیا۔ نفاذ شریعت اور نفاذ احکام کے حوالے سے ایک مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ وہ احکام جس کا پابند اللہ رب العالمین نے اور وہ فرائض جس کا پابند اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو فرمایا، وہ فرائض کلمے سے شروع ہو کر حج پر ختم ہوتے ہیں۔ حج کی فرضیت بڑی غیر معمولی فضیلت ہے اور تمام عبادتوں کے اندر بہت مقدم، بہت بزرگ اور کثرت اجر و ثواب کے حصول کا ذریعہ ہے۔ نفاذ احکام کے حوالے سے اس کی تنفیذ، اس کو رائج کرنا، یہ سب سے آخر کے اندر کیا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں صرف ایک ہی حج فرمایا ہے، جو مشروع حج، جب شریعت مطہرہ نے حج کو فرض کر دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ہی حج جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، یعنی وہ 10 ہجری کا حج جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شرف عطا فرمایا، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رفیق اعلیٰ کا سفر اس کے چند مہینوں کے بعد فرمایا۔ لیکن حج کی فرضیت کے حوالے سے سیرت اور تاریخ اور تفسیر کے مقتدر علماء اس بات کو اجماعی طور پر نقل کرتے ہیں کہ 9 ہجری کے اندر حج کی فرضیت ہو چکی تھی۔ حج اپنی فرضیت کے اندر تمام عبادتوں کے آخر میں رکھا گیا، جس طرح کہ سب سے پہلے نماز کی فرضیت ہے اور پھر اس ترتیب کے ساتھ سب سے آخری فرضیت حج کی رکھی گئی۔ لیکن اسلام کا سب سے پہلا حج جس کی قیادت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب مطلق افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمائی۔ اس وقت مشرکین مکہ اپنی فرسودہ رسومات خانہ کعبہ کے اندر کیا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہلا حج، جب حج کی فرضیت ہوئی تو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لے گئے، بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کے قافلوں کو جمع کر کے اس کا امیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا کہ آپ مسلمانوں کو فریضہ حج ادا کرائیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ کے آدھے راستے میں داخل ہوئے ہیں کہ اس وقت اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کا نزول فرمایا، اور سورہ توبہ جو سورہ براءت ہے مشرکین کی ان تمام بری رسم اور رواج کے ساتھ اللہ اور اس کا رسول بری ہے، اور یہ اس قدر جلال کے ساتھ نازل ہوئی کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ توبہ کے شروع کے اندر بسم اللہ شریف کی تلاوت نہیں کی جاتی. یہ آیت کریمہ کے ابتدائی حصے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا مرتضیٰ اسد اللہ الغالب علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ کر دیے اور فرمایا کہ اب تم پیچھے روانہ ہو جاؤ، اور جب تم خانہ کعبہ کے اندر پہنچ جاؤ تو میری طرف سے ان صورتوں کا اعلان کر دینا. اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان آیات کا نہ دینا اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے روانہ کرنا، وہ عرب کی چند رسوم کی وجہ سے بھی تھا، اس لیے کہ مشرکین کے ساتھ جو عہد تھا اس عہد کو ختم کرنے کے لیے اور نئے فیصلوں کو نافذ کرنے کے لیے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے ہیں، تو خونی رشتے کے حوالے سے اس کا اعلان کروانا تھا، اس لیے یہ ذمہ داری حضرت مولا مرتضیٰ کو دی گئی، اور نفاذ حج اور تعلیم حج اور تشکیل حج کی ذمہ داری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی. اس کے بعد جو حج آیا اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود شریک سفر ہوئے، بلکہ حضور نے خود اس کو شرف بخشا. اور بخاری شریف کے اندر یہ حدیث بہت طویل حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث حضرت جابر بن عبداللہ سے. اگر ہم احادیث صحیحہ کا مطالعہ کریں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں حج کی مسنون طریقے کو تلاش کریں، اور ایک جگہ پر اگر ہم اس کو تلاش کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے شروع کیا، کہاں سے سفر کیا، کس طرح حضور تشریف لائے اور کس طرح لوٹ کر گئے، اور تمام مناسک کو اور حج کے تمام ارکان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح ادا کیا، تو یہ الگ الگ تھوڑے تھوڑے حصے تو کثیر احادیث کے اندر موجود ہے، لیکن مجموعی طور پر ایک حدیث جو مسلم اور بخاری کے اندر موجود ہے حضرت جابر بن عبداللہ کے، کہ وہ ایک واحد حدیث ہے کہ جس کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا حج بیت اللہ کا طویل سفر تقریباً ایک ہی حدیث کے اندر جمع ہو گیا ہے. اس حدیث کی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ اس کے راوی ہیں، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ایک واقعہ بھی جڑا ہوا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ اور اس میں حضرت جابر بن عبداللہ کی ملاقات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین یعنی سرکار امام زین العابدین سے ہوتی ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر سی بات ہے تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، اور حضرت مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ شہزادے ہیں. آپ کی عمر اس وقت 14 سال کے قریب تھی جس وقت آپ جابر بن عبداللہ سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، اور آپ بالکل نوجوان تھے، 14 سال آپ کی عمر تھی، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل بوڑھے ہو چکے تھے اور معمر ہو چکے تھے، یہاں تک کہ آپ کی بصارت دیکھنے کی جو قوت ہے وہ بھی بہت زیادہ ظاہراً بہت کم ہو گئی تھی. اور اس واقعے کو مسلم شریف کے اندر بھی نقل کیا گیا ہے، شواہد النبوہ کے اندر بھی نقل کیا گیا. میں شواہد النبوہ اور مسلم شریف کی اس روایت کو نقل کر کے مجموعی طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت جابر بن عبداللہ اپنے تلامذہ کے ساتھ اپنے شاگردوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کو اطلاع دی گئی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے علی آئے ہیں، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تینوں شہزادوں کا نام علی ہی رکھا تھا، یعنی علی اکبر، علی اوسط اور علی اصغر. تو حضرت سیدنا علی اوسط جن کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے، زین العابدین ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ عبادت اور ریاضت کے اندر بہت زیادہ شغف رکھتے تھے. آپ کا ایک لقب مبارک ہمارے سلسلہ قادریہ کے شجروں کے اندر آتا ہے، سید السجاد. سجاد مبالغے کا صیغہ ہے، کثرت سے اللہ کے حضور سجدہ کرنے والے. امام ذہبی علیہ رحمت نے تذکرۃ الحفاظ کے اندر جو اسماء الرجال کے امام ہیں، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات اور ترجمے کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ آپ کا نام علی ہے، آپ کے والد گرامی کا نام حسین ہے اور ان کے والد کا نام علی ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین، یعنی علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، یعنی آپ حضرت مولا مرتضیٰ کے پوتے ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منجلے شہزادے ہیں. آپ کی شان یہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا لقب ہے زین العابدین، عبادتوں کی زینت. آپ کے بارے میں امام ذہبی نے اس بات کو تذکرۃ الحفاظ کے اندر لکھا اور دیگر اور مورخین نے بھی اس بات کو جمع کیا ہے کہ آپ کا خاصہ یہ تھا کہ فرائض کے ساتھ ساتھ شب و روز کی عبادت کے ساتھ ساتھ رات کو آپ 1000 نوافل ادا کیا کرتے ہیں، اور بڑے بڑے اجلہ اساتذہ علماء آپ کے شاگرد تھے. اللہ رب العالمین نے آپ کے علم و مقام بھی بہت بڑا عطا فرمایا تھا، اور آپ ہی وہ شخص ہیں واحد کہ جو کربلا کے واقعے کے اندر موجود تھے اور کربلا کے ان تمام واقعے کے آپ راوی ہیں. ان کو مشہور زبان کے اندر ہم امام زین العابدین یا سید السجاد کہتے ہیں، اصل ان کا اسم گرامی علی ہے کہ جو اپنے دادا کے نام پر آپ کا رکھا گیا. اس وقت آپ کی عمر 14 سال کے قریب تھی، یعنی امام زین العابدین 14 سال کی عمر کے تھے جب حضرت جابر بن عبداللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. کیونکہ حدیث حج کی ہے تو میں اس کی سند پر تھوڑی سی ایک تاریخی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ایک مکمل خاکہ اس کے اندر آ جائے. اور اہل سنت تو یوں بھی الحمدللہ ان کا خاصہ آل و اصحاب ہے کہ اہل بیت اور صحابہ دونوں کو اپنے دلوں کے اندر بسانے والے ہیں. اس کا امتزاج جو ہے اس حدیث پاک کے اندر آتا ہے اور شریعت کا تقاضا بھی. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت حضرت جابر بن عبداللہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے، نوجوانی کی عمر تھی 14 سال جس طرح میں نے عرض کیا، آپ دروازے پر پہنچے تو حضرت جابر بن عبداللہ، کیونکہ دیکھنے سے بصارت آپ کی بہت کم ہو گئی تھی، آپ کے کسی شاگرد نے کہا کہ حضرت سیدنا علی آئے ہیں، حسین کے بیٹے آئے ہیں. آپ نے فوراً کہا کہ مجھے اٹھاؤ. حضرت عبد الرحمن جامی اس بات کو شواہد النبوہ میں لکھتے ہیں کہ جب آپ کو اٹھایا گیا تو آپ دروازے تک پہنچے، اور دروازے پر پہنچ کر ایک روایت اس میں یہ بھی ملتی ہے کہ آپ نے 10 بوسی بھی فرمائی اور حضرت علی بن حسین کی قدم بوسی بھی فرمائی. یہ ادب اہل بیت کے اندر صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ، اس پر ایک لمبے شواہد کا سلسلہ ہے. اور اس وقت ایک خاص واقعہ وہ یہ ہے کہ آپ کے گریبان کے اندر، یعنی آپ نے آپ کے بدن کو ٹٹولا، پیشانی مبارک کو چوما اور آپ کے گریبان کے اندر اپنا دایاں ہاتھ داخل کیا اور سینے کے وسط میں ہاتھ رکھ کر آپ کے کان میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ عام حالات سے ہٹ کر اس کیفیت کے ساتھ سلام کرنے کا کیا راز تھا؟ تو حضرت جابر بن عبداللہ نے کہا کہ میں ایک دن حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جابر تیرے پاس میرا ایک بیٹا آئے گا اور اسے میرا یہ سلام پہنچا دینا. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ روایت یہاں پر صادق ہوتی ہے. تو زین العابدین سے فرمایا رضی اللہ عنہ کہ وہ حضور کا سلام تھا آپ کے نانا جان کا جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. اب اس کے بعد جابر بن عبداللہ نے ہاتھ پکڑ کر حضرت امام زین العابدین کو اپنے حجرے میں لے کر آئے اور بٹھا کر پھر وہ پوری حدیث بیان کی حج کی کہ جو مسلم شریف کے اندر موجود ہے. تو لہذا حج کی اس حدیث کا خاص تعلق حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت جابر بن عبداللہ کی ملاقات کا تھا. اس لیے میں نے، کیونکہ حدیث آگے سے پڑھ دی جاتی ہے، سند پر کبھی بہت کم کلام کیا جاتا ہے، تو میں نے کہا جمعہ کا دن بھی ہے تو ہمیں اس کی ایک افادیت پتہ چل جائے. حضرت جابر بن عبداللہ نے اس بات کو ذکر کیا حضرت علی بن حسین بن علی رضی اللہ اجمعین سرکار امام زین العابدین سے اور اپنے سارے تلامذہ سے. کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان حج فرمایا کہ میں حج کے لیے روانہ ہونا چاہتا ہوں، اور وہ ذیقات کی 24 تاریخ تھی. 24 تاریخ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہفتے کے دن مدینہ منورہ سے احرام باندھ کر آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے. جمعے کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے لوگ دور دراز سے آ گئے، اب کون ایسا بندہ تھا جو رہ سکتا تھا کہ خدا کے گھر جانا ہے اور خدا کے نبی کے ساتھ جانا ہے اور حضور کے ساتھ جانا ہے، تو جوک در جوک یعنی ہزاروں کا قافلہ، جس طرح کے بعد میں عرفات کے اندر وہ جمع ہو کر 1,13,000، 1,16,000 اور 1,24,000 تک کی تعداد مختلف گویا کہ علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہے کہ جو عرفات کے میدان کے اندر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحب بارک وسلم کے خطبے کے اندر جو حضرات شریک تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. لیکن اس کا مختصر سے خاکہ پیش کر کے حدیث پاک میں عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ قرآن نے یہاں پر ذکر کیا ہے سورۃ البقرہ کے اندر الحج اشہر معلومات، کہ حج کے جو مہینے ہیں وہ معلومات، معروف ہیں، مشہور ہیں. اللہ فرماتا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. فرما حج کے مہینے جو ہیں، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، سورۃ البقرہ ہے آیت نمبر 197 ہے کہ حج کے جو مہینے ہیں وہ معروف ہیں، معلوم ہیں، یعنی شوال کا پورا مہینہ، ذیقعد کا پورا مہینہ اور ذوالحج کی 10 تاریخ، تو یعنی یہ 2 پورے مہینے اور 10 دن یہ اشہر حج ہیں، اور یہ 3 مہینے اب اور ساتھ میں رجب ملا کر 4، یہ 4 مہینے حرمت